سدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
ادبی مجلے سدا رنگ کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. ہمارے شمارے کی صوتی جھلکیاں روبرو اردو کے معروف شاعر جناب عباس تابش سے ہمارا مکالمہ.
تو غزل ہی میرا ذریعہ اظہار بنی اور اب میں چاہتا ضرور ہوں نظم لکھوں, لیکن غزل جو ہے نہ وہ مجھے چھوڑتی ہے نہ میں غزل کو چھوڑ. غزل کا سفر جو ہے وہ روایت کے تسلسل میں ہی ممکن ہے. تو میں سلیم احمد کی طرف متوجہ ہوا. سلیم احمد بھی سے میں نے روایت کا شعور حاصل کیا. میری ان سے ملاقات تو نہیں ہے, ایک مشاعرے میں میں نے سنا تو ان کے مضامین, ان کی شاعری اور اس شاعری کے ذریعے یگانا, آتش, فراق, ان لوگوں تک میری رسائی ہوئی. پھر میں نے انہیں پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ خالد احمد کی تربیت جو ہے اس نے بھی رنگ دکھایا. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ ادبی سفر آگے بڑھا تھی.
کلام شاعر بزبان شاعر میں بزرگ مزاحیہ شاعر جناب طہٰ خاں کا کلام انہی کی آواز میں.
آپ نے میرا گھر نہ بسایا ایسی کیا تھی مجبوری, بولے تم آئینہ دیکھو کوئی تو ہوگی مجبوری. ہم دونوں کا پیار تھا سچا, دونوں بچوں والے تھے, اس کا اپنا مجبورہ تھا میری اپنی مجبوری.
واہ 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 سبحان اللہ. تفہیم غالب کے عنوان سے غالب کی دو غزلوں کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
غالب کے دیوان کے آخری حصے میں جو غزلیں ہیں وہ قدر مختصر ہوتی گئی ہیں. اس میں ایک مثال غزل نمبر 226 ہے جس میں صرف ایک شعر شامل ہے. کہتے ہیں کہ سیاہی جیسے گر جاوے دمے تحریر کاغذ پر, میری قسمت میں یوں تصویر ہے شب ہائے ہجراں کی. اگلی غزل جس میں پانچ اشعار شامل ہیں قدر مختلف ہے, قدر مشکل ہے, اور قدر مشکل بیان اس لیے ہے کہ اس کے خیالات جو ہیں وہ بڑی مشکل سے سمجھ میں آئیں گے. تو آئیے دیکھیں کیسے کہتے ہیں وہ. کہتے ہیں ہجوم نالا حیرت عاجز عرض یک افغاں ہے, خاموشی ریشائے صد نیستاں سے خس بدندہ ہے.
اور آخر میں ایک افسانہ بتول خالد حمید کی زبانی.
انہوں نے کہا تھا بتول تجھے پتا ہے میں کل کیا کرنے والا ہوں. کیا؟ اس نے آنچل کو انگلی پر لپیٹتے لپیٹتے آنکھیں اٹھا کر پوچھا. کل میں ملا جی سے تیری نسبت مانگوں گا. شرما کے وہ گٹھڑی بن گئی, پھر اچانک ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی وہ بھاگ آئی. پیچھے ماسٹر جی پکارتے رہ گئے. ابھی ملا جی گھر میں نہیں آئے تھے. اس نے جلدی جلدی ان کا بستر لگایا, تکیہ درست کیا اور پھر اپنے بستر پر آن پڑی. ملا جی جب گھر میں گھسے تو وہ سوتی بن گئی. پھر ملا جی تو خراٹے بھرنے لگے, پر وہ بستر پر چت پڑی آسمان کے تاروں کی طرح رات بھر آنکھیں جھپکاتی رہی.
یہ تھی ہمارے اس مجلے کی سوتی جھلکیاں.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے 0800-777-789.
آغاز کرتے ہیں جناب عباس تابش صاحب کے ساتھ ہمارے ایک مکالمے سے. تابش صاحب نے 20 صدی کے آخری عشروں میں شاعری کے دشت میں قدم رکھا. اپنے منفرد اسلوب اور طرز بیان کی وجہ سے انہیں جلد ہی بہت شہرت ملی. پہلے نظم گوئی کی طرف متوجہ ہوئے مگر پھر دل غزل میں اٹک گیا اور اب غزل ہی ان کی منبھاتی صنف ہے. دنیا بھر میں مشاعرے پڑ چکے ہیں. عصری شاعری سے وہ مطمئن تو ہیں مگر اس میں مزید گنجائش کی ضرورت کو بھی محسوس کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر متشاعروں کی بھرمار سے یہ زیادہ خوش نہیں ہے. تاہم ان کا خیال ہے کہ رفتہ رفتہ صورتحال بہتر ہوتی جائے گی. ان کے اس انٹرویو کا خلاصہ سننے سے بہتر ہے کہ آپ انہی کی زبانی ان کے خیالات سنیں. جناب عباس تابش.
1983 سے غالباً فنون میں شائع ہونا شروع کیا. احمد ندیم قاسمی صاحب نے بہت محبت دی اور بڑے اہتمام سے مجھے شائع کیا, اور وہی پلیٹ فارم تھا جہاں سے میری پوری دنیا میں ایک آواز پہنچی. اور 1997 میں غالباً یا 1996 میں میں پہلی بار دبئی میں بیرون ملک گیا. پھر 1997 میں امریکہ آیا اور تب سے اب تک دنیا کے مختلف ممالک میں میں شاعری پڑھ رہا ہوں اور یہ سفر جو ہے وہ جی.
اچھا تابش صاحب, یہ جو مشاعرے آپ نے جیسے فرمایا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں آپ پڑھ رہے ہیں, تو پاکستان کے مشاعروں میں اور یہ جو دیار غیر میں جو مشاعرے ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سامعین کا ظاہر کے مختلف ہوتے ہیں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سچی بات میں یہ کہوں گا اس حوالے سے, یہاں پنجاب میں مشاعرے کی روایت جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. یہاں کسی مشاعرے میں 200-300 لوگ بھی جمع ہو جائیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا کامیاب مشاعرہ رہا ہے. مشاعرہ اگر پاکستان میں کہیں ہے تو وہ کراچی میں ہے, کیونکہ اردو داں طبقے کو مشاعرہ ایک تہذیبی ورثے کے طور پر ملا ہے اور وہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو کراچی میں باقاعدہ جسے مشاعروں کے تسلسل میں مشاعرہ کہا جا سکتا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ بیرون ملک جو مشاعرے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کامیاب مشاعرے ہیں, اور اپنی روح میں اور ہر حوالے سے وہ مشاعرے ہیں, کیونکہ جو تارکین وطن ہیں ان میں ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جو وہاں جا کر اس معاشرے میں ابزارو ہو جاتے ہیں. دوسری قسم وہ ہے جو مذہبی رجحانات کے تحت اپنے مذہبی عبادتوں کی طرف زیادہ ان کا رخ ہوتا ہے, اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو فنون لطیفہ کے ذریعے اپنی غریب الوطنی کو کے احساس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انہی لوگوں نے مشاعرے کے انسٹیٹیوشن کو بھی دنیا میں قائم رکھا ہوا ہے. باقی جہاں تک یہ کہنا ہے لوگوں کا, میں بھی 20 برس سے باہر جا رہا ہوں تو ہمیشہ یہی سننے میں آیا کہ اگلے 2-4 برس مشاعرہ ہوگا, پھر پتہ نہیں اردو بولنے والے رہیں گے یا نہیں رہیں گے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مفروضہ غلط ثابت ہو رہا ہے. کچھ تارکین وطن اور آ رہے ہیں اور وہ مشاعرے کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے.
اچھا تابش صاحب, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مشاعروں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے یہ مشاعرے ایک ثقافتی یا ایک طرح سے تفریحی ذریعہ بن گئے ہیں, اور ادب کی ان روایات کا اور شعری روایات کا اس قدر خیال نہیں رکھا جاتا؟ خاص طور پہ ہندوستان کے آپ شاعر دیکھیں تو وہ بہت ترنم سے اور گا کے پڑھتے ہیں اور وہ مشاعروں میں, تو یہ جو نیا رجحان مشاعروں میں پیدا ہوا یہ کیا کوئی اچھا شگل ہے؟
یہ بات جزوی طور پر درست ہے. ہندوستان میں معاملہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ یہ کہ جب اردو زبان کا رسم الخط جو ہے وہ تبدیل ہوا تو اردو بولنے والوں نے اپنی زبان کو بچانے کے لیے, بلکہ اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے انہوں نے مشاعرے کا سہارا لیا, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہاں لوگ اردو بولنے والے تو تھے لیکن وہ زبان جسے غزل کی زبان کہتے ہیں یا اعلیٰ شاعری کی زبان, وہ ناپید ہوتی جا رہی تھی. تو وہاں تو یہ مجبوری تھی کہ انہوں نے ایک ایسا پیج انہیں لگانا پڑا کہ بلکہ وہ میرا ایک شعر ہے کہ یہ لوگ اور طرح بات ہی نہیں سنتے, میں کیا کروں, مجھے مجمع لگانا پڑتا ہے. تو یہ بات وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن مجموعی طور پر دنیا میں مشاعروں کی جو روایت ہے اس سے اردو شاعری کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا فائدہ پہنچا ہے. میں آج آپ کو بیسیوں شعر ایسے سنا سکتا ہوں جو اپنے کیریئر میں میں نے مشاعروں میں سنے ہیں اور وہ مجھے یاد ہیں, اور یا ماضی کے مشاعروں میں پڑھے گئے جو شعر ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں. کیونکہ شاعری جو ہے وہ تین سطح پر متاثر کرتی ہے.
جی.
ایک تو مشاعرے میں یہ سماعت کے ذریعے دلوں تک اترتی ہے, لیکن اس کا جو اصل امتحان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مشاعرے سے نکل کے آپ نے انجوائے تو مشاعرے میں کیا, دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کتنے شعر آپ کے ساتھ مشاعرے کے بعد گھر تک گئے ہیں, بلکہ گھر کی روح تک گئے ہیں. تو بہت فائدہ ہوتا ہے. میں پازیٹیو پہلو ہیں ان کی طرف زیادہ سوچتا ہوں. باقی یہ کہنا کہ مشاعرے نے شاعری کو نقصان پہنچایا ہے, یہ بھی مفروضہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. مشاعروں ہی میں غالب بھی پڑھتے رہے, میر بھی پڑھتے رہے. ہاں ٹھیک ہے, ہمارے علامہ اقبال نہیں گئے اس طرف, باقی جتنے بھی شاعر ہیں بڑے شعرا وہ سب مشاعرے میں جاتے رہتے ہیں اور مشاعرے کو نقصان پہنچایا. اور جنہیں نقصان پہنچنا ہوتا ہے وہ مشاعرے میں نہ بھی جائیں تو انہیں نقصان گھر بیٹھے پہنچا. جی
ہاں صحیح فرمایا. اچھا بات تھوڑی سی آپ کی شاعری کے بارے میں, آپ نے اردو شاعری کی کن اصناف کو ترجیح دی اور اس میں شعر کہنا پسند فرمایا؟
جی شروع میں تو میں نے نظمیں بھی لکھی, بلکہ ہمارے کچھ سینئر شعرا کا خیال تھا کہ میں آگے نظم کی طرف زیادہ کروں گا اور کام کروں گا, لیکن وہ یہ کہ ہم تو اسیر ہیں زلف کمال کے. ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی پابندی ہے کہ جس کے اندر رہ کر ایک ایسی آزادی نصیب ہوتی ہے جس کے لیے آدمی جو ہے وہ کوشاں رہتا ہے. تو غزل ہی میرا ذریعہ اظہار بنی, اور اب میں چاہتا ضرور ہوں نظم لکھوں, لیکن غزل جو ہے نہ وہ مجھے چھوڑتی ہے نہ میں غزل کو چھوڑتا.
اچھا تامر صاحب, آپ نے جب یعنی جب آپ کی شاعری نے کا آغاز ہوا یا شاعری میں داخل ہوئے تو یہ بیسویں صدی کے آخری عشرے تھے دو, تو اس سے پیشتر جو ہماری خاص طور سے لاہور کی اور کراچی کی بھی جو شعری روایات تھیں اس میں بہت بڑے بڑے نام تھے, تو گنواؤں تو بڑی فیض طویل ہوتی ہے. تو جب آپ کا دور شروع ہوتا ہے تو اس دور میں وہ بڑے نام جو تھے وہ آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے اور ہوتے چلے گئے, تو بنیادی طور پہ آپ کا تعلق اب 21ویں صدی سے ہے, تو آپ اس صدی کو کیسا پاتے ہیں؟
جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ایک گلیکسی تھی جب میں نے سفر شروع کیا, تو اس وقت جو بڑے نام ہمارے ادبی افق پر تھے کراچی سے اپنے سلیم احمد, قمر جمیل, رئیس فروغ, عبید اللہ علیم, رسا چغتائی, انور شعور, یہ لوگ جو تھے وہ اس وقت وہاں کراچی کے ادبی افق پر جگمگا رہے تھے, اور لاہور میں ظفر اقبال, شہزاد احمد, منیر نیازی, احمد ندیم قاسمی, تو ان کا بہت بول بالا تھا. تو میں شروع میں آپ مجھے کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ظفر اقبال سے ابتدا میں بہت متاثر ہوا, لیکن ظفر اقبال کیسے متنوع اور متلون مزاج کے شاعر ہیں کہ وہ تجربات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غزل کا سفر جو ہے وہ روایت کے تسلسل میں ہی ممکن ہے, کیونکہ یہ بھی کلاسیکل معاملہ ہے جو کلاسیکل موسیقی نہیں جانتا وہ تجربے نہیں کر سکتا. انہوں نے روایت کو سراہ نظر انداز کر کے شاعری کی, تو مجھے بہت جلد محسوس ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو میں سلیم احمد کی متوجہ ہوا, سلیم احمد ہی سے میں نے روایت کا شعور حاصل کیا. میری ان سے ملاقات تو نہیں ہے, ایک مشاعرے میں میں نے سنا تو ان کے مضامین, ان کی شاعری, اور اس شاعری کے ذریعے یگانہ, آتش, فراق, ان لوگوں تک میری رسائی ہوئی. پھر میں نے انہیں پڑھا, اور اس کے ساتھ ساتھ خالد احمد کی تربیت جو ہے اس نے بھی رنگ دکھایا. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ ادبی سفر آگے بڑھاتی.
اچھا, ہم یہ آخری سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ اب 21ویں صدی میں آپ اپنے معاصرین میں دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی جوش, کوئی حفیظ جالندھری یا کوئی فیض اسپائر کی شاعری جو ہے وہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, یا ابھی حالت ایسی ہے کہ کچھ فیصلہ ممکن نہیں ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ کوئی زمانہ جو ہوتا ہے وہ اپنے کیس و فرہاد سے خالی نہیں ہوتا, لیکن معاملہ وہی ہے کہ مجنوں کا نام ان دنوں پیدا ہوا کہ جب اس کاروبار عشق میں دو چار لوگ تھے.
جی جی.
تو اب معاملہ وہ نہیں ہے, اب دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا ایون میرے بھی ابتدائی زمانے تک کہ غزل فنون میں چھپی ہے تو پوری دنیا سے داد مل رہی ہے. اب غزل جو ہے وہ تو لوگ لکھتے ہیں اور فوراً فیس بک پہ لگا دیتے ہیں, اور 100 لائکس مل گئے تو 100 کمنٹس مل گئے, اس کے بعد آرام سے سو گئے جاتے ہیں. تو اس طرح معاملہ جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے, آسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ فیس بک پہ ہم لوگ جو ہیں وہ منظر جلدی بدل جاتا ہے, چیزیں جو ہیں وہ ٹھہر نہیں رہی. تو ٹھہراؤ جو ہے وہ کتاب کی صورت میں ہی ممکن ہے, اور یقیناً اچھی شاعری ہو رہی ہے. بلکہ بہت میں سمجھتا ہوں, پچھلے دنوں میرا ایک انٹرویو ہوا تو میں نے کہا کہ اس زمانے میں اچھے شاعر ہیں لیکن بہت اچھے شاعروں کی کمی ہے. باقی جہاں تک جوش, حفیظ, ظاہر ہے بڑے نام ہیں ہماری تاریخ کے, تو ہمارے عہد کے ایسے لوگ جو ہیں ابھی تک منظر عام نہیں آئے, یا لوگوں میں وہ دلچسپی نہیں ہے. میڈیا جو ہے وہ بالکل انہیں اس طرح کر رہا جس طرح میڈیا کو کرنا چاہیے, کمرشل کام آیا ہے صورت حال.
آپ کے خیال میں کیا یہ جو یہ رجحان ہے اور خاص طور پہ جو شاعری کے جو موضوعات ہیں وہ کسی قدر بیانیہ ہو گئے ہیں کہ جو گزر رہی ہے, جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کو ایک بیان کی صورت میں نظم کر دیا, تو اب یہ جو رجحان پیدا ہو گیا ہے, ظاہر ہے کہ حالات بھی ایسے ہیں کہ شاعر ہو یا ادیب ہو وہ متاثر ہوتا ہے, تو اس میں وہ گہرائی یا گہرائی وہ نہیں ہے جو اگلے وقتوں میں پائی جاتی تھی.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس طرح کی شاعری ہر غالب کے دور میں بھی ہوئی ہے, میر کے دور میں دلی بہت بگڑا. اگر آپ زمانے کے شعرا کو دیکھیں تو بہت سی بیان کی شاعری موجود ہے, لیکن جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ اجلت پسند نہیں ہوتا. مثلا میر اجلت پسند نہیں تھے, باقی ان کے ہم اثروں میں کئی لوگ ہیں جو اجلت پسند تھے, کہ آج وہی بات کہ کاتا اور لے بھاگی.
جی جی.
تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے, بیانیہ شاعری ہوتی ہے, ہنگامی شاعری ہوتی ہے. جیسے حبیب جالب انقلابی شاعری کے حوالے سے بڑا نام تھا کہ 20 روپے من آٹا ہے اور اس پر بھی سناٹا ہے, تو آج جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ 600 روپے من بھی شاید نہیں ملتا, مجھے ایگزیکٹ اس کا ریٹ نہیں معلوم. تو بہت وہ چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں, جو ورسیفیکیشن ہے, یہ ہوتی ضرور ہے ہر دور میں. مثلا ظفر علی خان نے بڑی ورسیفیکیشن کی, لیکن ان کے شعر وہی رہ گئے جو خالص ادبی معیار پر تھے. ایسی بیانیہ شاعری والوں میں بھی دو دو چار چار شعر ایسے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن گئے. جی,
بہت بہت شکریہ, آپ سے خاصی بات ہو گئی. اب آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کچھ اپنا کلام عنایت فرمائیے.
جی, میں عرض کر دیتا ہوں جی کہ اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں,
واہ,
میرا تعلق زمانے والا,
واہ,
جا جمال یار یہ موقع گنوانے والا نہیں، جمال یار یہ موقع گنوانے والا نہیں، گوا دیا تو میں کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو، کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو، تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا نہیں. یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں، وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں. پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے، پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے، تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں. تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں، نہیں قبول تو ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، نہیں قبول تو ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میں دید باز ہوں اور باز آنے والا نہیں. میں دید باز ہوں اور باز آنے والا نہیں، میں اس لیے تجھے آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے تجھے آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے تو لاہور آنے والا نہیں. مجھے پتا ہے تو لاہور آنے والا نہیں. یہ تم جو مجھ سے محبت کا مول پوچھتے ہو، تمہیں یہ کس نے کہا پیڑ چھاؤں بیچتے ہیں، وہ پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے کے، پھر اس غریب کو لکڑی کے پاؤں بیچتے ہیں، دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے، جو تعلق کو سنبھالتے مر جاتے ہیں. ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں. یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن، یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن، لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں.
روبرو ابھی آپ نے اردو کے معروف غزل گو شاعر جناب عباس تابش کی گفتگو سنی اور آخر میں ان کا کلام بھی. ادبی مجلہ صدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
کلام شاعر بزبان شاعر. اردو کے بزرگ مزاحیہ شاعر جناب طہٰ خان کا کلام انہی کی زبانی.
محسن بھوپالی کی مشہور غزل ہے، چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری، اس پر میرا ایک قطع ہے.
جی ارشاد.
آپ نے میرا گھر نہ بسایا، ایسی کیا تھی مجبوری، بولے تم آئینہ دیکھو، کوئی تو ہوگی مجبوری. ہم دونوں کا پیار تھا سچا، دونوں بچوں والے تھے، اس کا اپنا مجبورا تھا، میری اپنی مجبوری.
سبحان
اللہ، بڑی نوازش، بہت نوازش. جی ایک قطع اور سنیے.
جی ارشاد.
یہ احمد نظیم قاسمی کا مصرع ہے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کہ جانے طہٰ ملک الموت کو الزام نہ دے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، عید کا چاند ہوں میں وقت سے 2 دن پہلے، دیکھ لینا کہ پشاور میں نظر آؤں گا. اور ایک احمد فراز کی ایک تحریف ہی سنا دیتا ہوں.
جی ارشاد.
سب پورا ہو جائے گا. طوفان میرے گھر میں اٹھانے کے لیے آ، آ پھر مجھے بیوی سے لڑانے کے لیے آ. مجھ کو تیری جس بات کا مدت سے یقین تھا، آ پھر وہی بے پر کی اڑانے کے لیے آ. اور تکیہ ہوں تو زلفوں کی گھنی چھاؤں میں رکھ لے, اور کمبل ہوں تو پھر جان چھڑانے کے لیے آ. اس عمر میں تجدید مراسم نہ کروں گا, آنا ہے تو اب پاؤں دبانے کے لیے آ. دنیا تو گئی ہاتھ سے, عقبہ تو نہ جائے, اب سورہ یاسین سنانے کے لیے آ. ادھر سے جواب کیا ملا ہے
جی؟
جواب آن غزل, ایک عمر سے بیکار ہے تو جانے تمنا, موقع بہت اچھا ہے کمانے کے لیے آ. خود دست ہنائی سے کھلاؤں گی پلاؤ, شادی ہے میری گانے بجانے کے لیے آ. چند شیر ایک لخت جگر کے عنوان سے ہیں.
جی جی ارشاد.
رات ایک ٹیچر کے گھر لخت جگر پیدا ہوا, وہاں بجائے شاد کامی شور و شر پیدا ہوا, کہ ساتھ برخوردار کے روتا تھا اس کا باپ بھی, رو کے کہتا تھا کہاں وہ بے خبر پیدا ہوا. ارے میں تو پیداوار ہوں سستے زمانے کی میاں, تو بتا اس دور میں کیا سوچ کر پیدا ہوا. میں مخالف ماں مخالف اور حکومت بھی خلاف, دشمن منصوبہ بندی تو مگر پیدا ہوا. اور ماں تیری نرگس جسے کہتے ہیں روئی بھی نہیں, تو چمن میں کس طرح دیداور پیدا ہوا.
کیا ہو سچ.
اور اس دفعہ بچہ سمجھ کر چھوڑے دیتا ہوں تجھے, مار ڈالوں گا اگر بارے دیگر پیدا ہوا. ایک غزل ہے تو جی. اس کے چند اشعار.
جی اشعار.
ہم دل کی تباہی کا یہ ساما نہ کریں گے, بن جائیں گے دولہا بھی مگر ہاں نہ کریں گے. اور کوچے میں تیرے آئیں گے اڑتے ہوئے ہر روز, دیوار پہ بیٹھیں گے مگر کہاں نہ کریں گے. میک اپ نہ اتاریں گے تیرا زیر کفن بھی, مرقد کے فرشتوں کو ہراساں نہ کریں گے. اور اب کے جو ضمانت پہ رہا ہو گئے تاہا, اب کے جو ضمانت پہ رہا ہو گئے تاہا, ساحل سے بھی اندازے طوفان نہ کریں گے.
کلام شاعر بزبان شاعر جناب طہٰ خاں سے آپ نے ان کا مزاحیہ کلام سنا. اور اب تفہیم میں غالب کے عنوان سے دیوان غالب کی دو غزلوں یعنی غزل نمبر 226 اور 227 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
غالب کے دیوان کے آخری حصے میں جو غزلیں ہیں وہ قدر مختصر ہوتی گئی ہیں. اس میں ایک مثال غزل نمبر 226 ہے جس میں صرف ایک شعر شامل ہے. کہتے ہیں کہ سیاہی جیسے گر جاوے دمے تحریر کاغذ پر, میری قسمت میں یوں تصویر ہے شب ہائے ہجراں کی, دا وے انک وڈ اسپل ایٹ دا مومنٹ آف رائٹنگ آن پیپر ان مائی فیٹ سچ از دا پکچر آف دا نائٹ آف سپریشن. اس کا موضوع جو جائے کہ صاف ہے, جس آپ کو اگر اندازہ ہو قلم جس میں روشنائی ہوتی ہے اس سے جب لکھتے ہیں تو اکثر جیسی قلم کی نب جو ہے وہ کاغذ پہ رکھی جاتی ہے تو کبھی کبھی جو انک ہے یا روشنائی وہ پھیل جاتی ہے کاغذ پہ. تو وہ اس کا ذکر انہوں نے یوں کیا کہ جب وہ انک پھیلتی ہے تو اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی, وہ ایک دھبا ہوتا ہے, بے حیت دھبا سا ہوتا ہے. تو اس دھبے کو انہوں نے اپنی قسمت جو ہے اس سے تعبیر دیا ہے کہ ہماری قسمت بھی ایسی بے ہنگام دھبے کی طرح سے ہے جو یک بیک اور خود بخود وجود میں آ گئی جیسے ہی ہم نے زندگی شروع کی. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ تصویر ہے شب ہائے ہجراں کی, لیکن بات جو ہے وہ صرف قسمت کی نہیں ہو رہی, شب ہجراں کی جو حالت ہے وہ ان کی تقدیر میں ایسے ہے جیسے کوئی انک جو ہے کہیں کاغذ پہ گر جائے غلطی سے. مقصد کہنے کا یہ کہ ایک بے ہنگام صورت سامنے پیش کی ہے کہ جس کا کوئی سر و پیر شامل نہیں ہو سکتا. یہ اس خیالات میں شامل ہے غالب کے کہ جو اکثر بڑے مشکل ہوتے ہیں منظوم کرنا اور ان کو سمجھنا. بہرحال ایک شاعر کا ذہنی خیال تھا. اگلی غزل جس میں پانچ اشعار شامل ہیں قدرے مختلف ہے قدرے مشکل ہے, تو آئیے دیکھیں کیسے کہتے ہیں وہ. کہتے ہیں ہجوم نالا حیرت عاجز عرض یک افغاں ہے, خاموشی ریشائے صد نیستاں سے خس بدندہ ہے, کراؤڈنگ آف پلینس میڈ می ٹو ڈم اسٹرک ٹو ایئر اے پلینٹ, سائلنس تھرو دا فائبر آف اے ہنڈریڈ ریڈ تھکٹس ہیز اے اسٹرا بٹوین اٹس ٹیتھ. مشکلات کے بادشاہ ہیں غالب. یہاں انہوں نے ایک ہمارے سامنے مشکل پیش کر دی. پہلا مصر میں کوئی اتنی بڑی دقت نہیں ہے, کہتے ہیں کہ اتنی دل میں اتنی خواہشیں جمع ہو گئی تھیں کہ میں اپنی خواہش کو زبان پہ نہ لا سکا, اتنا کنجیشن ہو گیا تھا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. دوسرے مصر میں کہتے ہیں, اب یہاں انہوں نے ایک ایسی مثال پیش کی ہے جو غالباً اس دور میں ایک طریق ہو, کہ اگر آپ دانتوں میں کوئی تنکا دبا کے بیٹھیں تو وہ علامت ہوتی تھی ہیومیلٹی کی, عاجزی کی. تو کچھ ذکر یوں ہے کہ خاموشی ریشائے صد نیستاں سے خس بدندہ ہے. ایک اس نے اپنی دانتوں کے درمیان ایک اسٹرا دبا رکھا ہے خاموشی نے. اب پہلے مصرے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو صدا ہے, ہماری جو نالے ہیں, وہ ہمارے زبان تک نہیں پہنچ پا رہے. تو خاموشی نے ایسا وہ تنکا اپنے منہ میں دبا کر اس عاجزی کا اظہار کیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی اس صدا کو, اس نالے کو پیش کر سکیں. تکلف برطرف ہے جان ستاں تر لطف بد خوئیاں, نگاہ بے حجاب ناز دیغے تیز اریاں ہے. فرینکلی دا کائنڈنیس آف دا ال ٹیمپرڈ ون از مور لائف تھریٹنگ, لائف اسٹیلنگ. دا انویلڈ گلینس آف کوکیٹری از لائک اے شارپ نیکڈ سورڈ. مطلب صاف ہیں گو کہ ایک ندرت خیال ضرور ہے اس میں. کہتے ہیں کہ تکلف برطرف, بہت آپ سے فرینکلی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں بات یہ کہ وہ محبوب جو بدخو ہو اس کا اشوے بھی جو ہیں وہ ہم پہ بہت گراں گزرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی مہربانی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت ظلم کرتی ہمارے اوپر. اسی طرح سے نگاہ بے حجاب, ایک تو وہ نگاہ ہے جو چھپی ہوئی ہے, یہاں جو ہے وہ نگاہ محبوب سامنے آ گیا ہے. اب جو بات ہے وہ اریاں ہیں وہ, چونکہ اس کی نگاہیں جو ہیں بالکل ہمارے سامنے ہیں, تو یہ وہ تیغ ہے جو اب بالکل اریاں ہوں کے سامنے آ گئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جو ہے اگر وہ ہم سے کھل بھی جائے تو بھی وہی قیامت ہوتی ہے کہ اس کے نہ کھلنے سے ہوتی ہے. ہوئی یہ کثرت غم سے تلف کیفیت شادی, کہ صبح عید مجھ کو بدطرز چاکے گریباں ہیں. سو مچ از دا ہیپینیس ڈسٹرائڈ بائی ایکسس آف گریف دیٹ دا مارننگ آف عید ٹو می از ورس دین دا ٹیئرنگ آف دا کالر. ایسی اسٹیج آتی ہے انسان کی زندگی میں جب مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. لیکن یہاں بات یہ کہ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ اب مجھ میں وہ تمیز نہ رہی مشکل اور غیر مشکل کو سمجھنے میں. کہتے ہیں اتنی مشکلیں پڑی کہ اب دل میں کوئی خوشی جو ہے کسی چیز سے محسوس نہیں ہوتی, چاہے مقام خوشی کا کتنا ہی سامان سامنے کیوں نہ آئے. صبح عید ہے, لوگ خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملتے ہیں, لیکن ہمیں اس میں بھی کوئی خوشی نظر نہیں آتی. دل و دین نقد لا ساقی سگر سودا کیا چاہے, کہ اس بازار میں ساغر متائے دست گرداں ہے. برنگ ہارٹ اینڈ فیتھ ایز کیش If you want to deal with the cup bearer, for in that bazaar, the wine cup is a commodity that is peddled around. میرے خیال میں یہ غزل کا حاصل ہے. غزل ہے, شعر. کیا خوبصورت بات کی ہے. کہنے گے کہ آپ جب ساقی کے پاس جا رہے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ قربان کرنے کو تیار ہوں, چاہے وہ دل ہو یا دین ہو, نقد ہو, جو بھی چیز ہے. کیونکہ یہ جو ساغر ہے یہ تو ہر جگہ بکتا ہے اور گھومتا رہتا ہے, اور یہاں تھوڑا سا کچھ معرفت کا عنصر بھی شامل ہے. کہنے کی تم خدا کے سامنے پیش ہو رہے ہو اگر, تو دل اور دین جو ہیں وہ دونوں اس کے سامنے پیش کر دو. اگر اس شراب کی تمہیں خواہش ہے جو تمہیں صرف اس ذریعے سے مل سکتی ہے جو سب کا خالق ہے. کہتے ہیں غم آغوش بلا میں پرورش دیتا ہے عاشق کو, چراغ روشن اپنا قلزم سرسر کا مرجع ہے. گریف نرچرز دا لورز ان دا امبریس آف کلیمٹیز, آور اون لائٹڈ لیمپ از دا کورل آف اے ریڈ سی آف ونڈ. پھر اس آخری شعر میں مختم غالب نے پھر مشکلات پیش کر دی ہمارے سامنے. پہلی بات تو صاف ہے کہ غم آغوش بلا میں پرورش دیتا ہے عاشق کو, کوئی اس میں ایسی مشکل بات نہیں ہے. اسی غم سے انسان سدھرتا ہے, بنتا ہے, ریفائن ہوتا ہے, پالش ہوتا ہے. تو یہ مشکلات ہی ہیں جو ہمیں قوت دیتی ہیں آگے بڑھنے کی یا دنیا کا مقابلہ کرنے کی. لیکن دوسرے مصرع میں انہوں نے ایک ایسی مثال پیش کی ہے جو واقعی نادر ہے. کہتے ہیں کہ چراغ روشن اپنا. اب پہلے یہ تصور کر لیں کہ ایک ریڈ سی ہے ہوا کا, پہلے تو آپ دیکھیں کہ وہ جو سمندر ہے وہ پانی کا نہیں بلکہ ہوا کا سمندر ہے, اور اس سمندر میں ہمارا چراغ لیے ہم کھڑے ہیں, اور اس کی جو تند ہوائیں ہیں وہ اس چراغ کا کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 226 اور 227 کی اردو اور انگریزی میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے, وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اور اب آخر میں ایک افسانہ. دیہی زندگی کے اس دور کی بازیافت زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور غم زندگی کا سرمایہ ہوتے تھے. آج کے دور سے بہت مختلف اس زمانے کی داستان جب ایک چھوٹے سے دائرے میں واقعات کے تضاد سے کہانیاں جنم لیتی تھیں. اس افسانے کو سنا رہے ہیں خالد حمید.
سوتے سوتے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی. گاؤں کی مسجد سے ملا جی کی اذان کی آواز اس کے کان میں آئی. اس نے آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مل کر تکیے سے سر اٹھایا. ابھی کچھ ایسا اجالا نہیں پھیلا تھا اور آنگن میں لگی بیری کی شاخوں میں ان گنت ننی ننی چڑیاں چہچہا رہی تھیں. ساری رات اسے نیند نہیں آئی تھی. ساری رات بستر پر پڑی وہ ماسٹر جی کی بات سوچ سوچ کر شرماتی رہی. انہوں نے کہا تھا, بتول تجھے پتا ہے میں کل کیا کرنے والا ہوں. کیا؟ اس نے آنچل کو انگلی پر لپیٹتے لپیٹتے آنکھیں اٹھا کر پوچھا. کل میں ملا جی سے تیری نسبت مانگوں گا. شرما کے وہ گٹھڑی بن گئی. پھر اچانک ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی وہ بھاگ آئی. پیچھے ماسٹر جی پکارتے رہ گئے. ابھی ملا جی گھر میں نہیں آئے تھے. اس نے جلدی جلدی ان کا بستر لگایا, تکیہ درست کیا اور پھر اپنے بستر پر آن پڑی. ملا جی جب گھر میں گھسے تو وہ سوتی بن گئی. پھر ملا جی تو خراٹے بھرنے لگے پر وہ بستر پر چت پڑی. آسمان کے تاروں کی طرح رات بھر آنکھیں جھپکاتی رہی. بس کبھی کبھی رات کے سناٹے میں گزرتی ہوئی بیل گاڑیوں کے پہیوں کی چرخ چوں اور بیلوں کی گھنٹیوں کی آوازیں اسے واپس بلا لیتی تھیں. ورنہ تو وہ ساری رات خیالوں کی خوبصورت بستیوں میں ٹہلتی رہی. اور صبح دم جب اس کی آنکھ لگی تو ملا جی کی پاٹدار آواز نے اسے جگا دیا. بیری کی شاخوں میں چڑیاں چہچہا رہی تھیں اور آسمان پر تارے پھیکے پڑ گئے تھے, لیکن اس کی آنکھوں میں نیند بھری تھی اور وہ سونا چاہتی تھی. ایک بھرپور انگڑائی لے کر وہ پھر تکیے میں منہ چھپا کے سو گئی. پھر ایک ایک وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. سامنے زمیندار کے ڈیرے کی اونچی پکی دیوار کی منڈیر دھوپ میں بھیگی ہوئی تھی. سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ بولی, ہائے میری نماز. اس کی نماز قضا ہو گئی تھی. سورج بانس دو بانس اوپر چڑھایا تھا. سارا کام سر پر پڑا تھا. بھینسوں کو دوہنا, ان کے لیے کھلی اور بھوسے کی سانی تیار کرنا, دو روز کے کڑھے ہوئے دودھ کو بلو کر مسکا اتارنا. مرغیاں کھانچوں میں بند شور مچا رہی تھیں. ان کو کباڑ کھول کر گھر کے باہر ہانکنا تھا. اور پھر سب سے زیادہ ملا جی کے ناشتے کی فکر. وہ بس اب گھر میں آنے ہی والے تھے اور ان کے لیے چائے بنانی تھی, اور چائے کے ساتھ بیسنی روٹیاں اور روٹیوں کے لیے پودینے کی چٹنی رگڑنی تھی. یا اللہ میاں, اس نے کانوں کی دونوں لوئیں چٹکیوں میں پکڑ کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا, آج میری نماز معاف کر دے. میں وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی تیری نماز قضا نہیں کروں گی. پھر چھباک سے پلنگ سے کود کر وہ کام میں لگ گئی. جس وقت دروازے سے ملا جی کے کھنکھارنے کی آواز آئی تو وہ ناشتہ چوکی پر لگا چکی تھی. ملا جی ہمیشہ دروازے میں کھنکھار کے گھستے تھے. انہوں نے حسب معمول اندر آ کر پہلے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے سر اور چہرے اور شانوں پر پھونکے ماری. گویا اب تک جتنی دعائیں اور صورتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان سب کی برکتیں اپنی لاڈلی کو دے ڈالی. ہر تقریب میں شادی و غم میں ملا جی کو پیش پیش رہنا پڑتا تھا. پھر وہ نماز پڑھانے کے علاوہ صبح اور شام مکتب کے بچوں کو کلام پاک کا درس بھی دیا کرتے تھے. خالی وقت میں وہ بتول کو پڑھاتے تھے. ناشتہ کرتے کرتے ملا جی نے بیٹی سے کل کا سبق سنانے کے لیے کہا تو بتول اندر سے سادی کی وہ استان اٹھا لائی. جب ہی دروازے پر دستک ہوئی ملا جی نے پکار کے پوچھا, کون صاحب ہیں؟ نعیم احمد, باہر سے آواز آئی. بتول کے ہاتھ سے اچانک بستان گر پڑی. اس کے رخساروں میں گلاب کے رنگ اتر آئے. اتنے سویرے اسے ماسٹر جی کے آنے کی توقع نہیں تھی. ملا جی نے بتول کو کمرے میں بھیج کر ماسٹر جی کو اندر بلا لیا. کہیے, خیریت تو ہے؟ آج صبح ہی صبح کیسے تشریف لائے؟ جی وہ بس آپ کے نیاز حاصل کرنے کو آ گیا. ماسٹر جی گویا قالین کی طرح ان کے سامنے بچھ گئے. ادھر ادھر کی چند باتیں ہوئیں, کچھ مکتب کی جہاں ملا جی بچوں کو درس دیتے تھے, پھر کچھ گاؤں کے اسکول کی. پھر ماسٹر جی نے کھنکار کر کچھ کہنا چاہا تو الفاظ جیسے ٹوٹ پھوٹ کر حلق سے نیچے پھسل گئے اور ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. اندر کمرے میں کیواڑ کی در میں سے جھانکتے جھانکتے بتول ماسٹر جی کی بوکھلاہٹ پر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر فوراً ہی دوپٹہ منہ میں ٹھونس کے پلنگ پر گر پڑی. ملا جی کے کان میں بتول کے کھلکھلاہٹ کا بچا کچھا چورا گرا تو انہوں نے کان کھڑے کر کے کمرے کی طرف دیکھا, لیکن ماسٹر کی موجودگی کا خیال کر کے جلدی سے ان کی طرف متوجہ ہو گئے. ماسٹر جی اس وقت تک اپنے حواس کا بکھرا ہوا شیرازہ سمیٹ چکے تھے. کہنے لگے, ملا جی دراصل میں ایک اہم کام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. فرمائیے فرمائیے, ملا جی نے اپنی داڑھی میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے کہا. ملا جی تقریباً ایک سال سے میں آپ کے گاؤں کے اسکول میں رہ کر آپ سب کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں. اس دوران میں آپ بھی مجھ سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہوں گے, میری طبیعت اور عادات و اطوار سے. آپ بتائیے میری نسبت آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی کیا قصہ ہے, ملا جی نے مسکراتے ہوئے کہا. آپ کو میری رائے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ بہرحال ہم نے آپ کو جیسا پایا اس لحاظ سے تو اچھی ہی ہے. درحقیقت ملا جی آپ سے یہ بات میرے بزرگوں کو کرنی چاہیے تھی, لیکن آپ کو شاید پتہ ہو کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے. والدہ صاحبہ اتنی ضعیف ہیں کہ یہاں آ نہیں سکتی, اور مجھ سے بڑا کوئی بھائی نہیں ہے, چنانچہ یہ بات مجھے خود ہی کہنی پڑ رہی ہے. ملا جی کا ماتھا ٹھنکا. اچھے خاصے جہاں دیدہ تھے ماسٹر جی کی نیت کو بھام گئے, لیکن انجان بن کر کہنے لگے, صاحبزادے کچھ کہو گے بھی یا یوں ہی تمہید پر داستان ختم کر دو گے؟ ہم بھی تو سنیں, وہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ کو اتنی باتیں اور بنانی پڑی؟ جی وہ یہ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ماسٹر جی پھر ہک لانے لگے, کہ اگر آپ مجھے آپ اپنی غلامی میں قبول کر لیں تو. انہوں نے خود اپنے اوپر تیش میں آ کر مٹھیاں پھینچ لی. وہ تو جیسے بھوڑ کے ریتلی زمین کی طرح غبار سے اٹا ہوا تھا. لاکھ کوشش کے باوجود ذہن میں الفاظ نہیں آ رہے تھے. ملا جی اچانک سنجیدہ ہو گئے. اندر بتول کا دل دھڑکنے لگا. اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کے ایک بار پھر کان کے واڑ سے لگا دیے. بیٹے, ملا جی نے سنجیدگی سے کہا, میں تمہاری بات کا برا تو نہیں مانوں گا. جس گھر میں بیری ہوتی ہے وہاں اینٹیں تو آتی ہی ہیں. البتہ تم نے یہ احساس مجھے ضرور دلا دیا کہ بتول سمجھدار ہو گئی ہے اور مجھے اس کی شادی بھی کرنی ہے. تو پھر میری درخواست کی بابت آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا کیا خیال ہوتا بیٹا, ملا جی نے اسی لہجے میں جواب دیا. بیٹی کی شادی کوئی ہنسی کھیل تو ہے نہیں. گاؤں کے چار بزرگوں سے مشورہ کرنا ہوگا اور پھر بہت سی باتیں سوچنی ہوں گی. تو پھر میں آپ کے فیصلے کا انتظار کروں؟ ہاں, مجھے ذرا سوچنے دو. دوپہر کو روٹی پکاتے پکاتے بتول نے ملا جی کی طرف دیکھا. وہ دالان میں بانوں کی کھرری چارپائی پر گاؤ تکیے سے لگے آنکھیں موندے کچھ سوچ رہے تھے. شاید ماسٹر جی والی بات سوچ رہے ہوں, بتول کو خیال آیا, اور پھر وہ خود بھی سوچ میں ڈوب گئی. ایک دم گھبرا کے وہ سوچ کی ندی سے ابھری تو توے پر پڑی روٹی جل بھن کر کوئلہ بن چکی تھی. ہائے کمبخت, تجھے بھی یوں ملیا میٹ ہونا تھا, اس نے جھلا کر زور سے کہا. سامنے ملا جی اپنی پٹارا سی آنکھیں کھولے اسے گھور رہے تھے. گھبرا کے وہ جلدی جلدی جلی ہوئی روٹی چمٹے سے توے پر کھرچنے لگی. کئی روز گزر گئے. آسمان پر اودی اودی گھٹائیں امٹیں. باغ میں کوئل کوکی تو ماسٹر جی کے من میں کسک سی ہونے لگی. نسبت کی بات کیا چھڑی کہ بتول نے وہ کبھی کبھی کا ملنا بھی چھوڑ دیا, اور ملا جی تو جیسے منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے تھے. اس دوران میں ماسٹر جی نے ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی تھی. پتہ نہیں کب ملا جی جواب کے لیے منہ کھول بیٹھے, پر آج انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ خود ہی ملا جی سے یہ تذکرہ چھیڑیں گے. پر آج انہیں یہ تذکرہ چھیڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی. عشاء کی نماز کے بعد ملا جی نے خود ہی انہیں روکا تو ان کا دل جیسے گھڑیال کا پنڈولم بن گیا. مسجد کے صحن میں بادلوں سے لدے پھندے آسمان دلے ملا جی نے اچانک ان کی آس کو نراش میں بدل دیا, اور کوئی ایسا انکار سا انکار بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا, برخوردار, تمہارے لیے میری رائے بڑی اچھی ہے. ماشاء اللہ سعادت مند ہو, نوکر ہو اور تعلیم یافتہ ہو, لیکن میں نے طے کیا ہے کہ میں بتول کی شادی اسی سے کروں گا جو میرے بعد مسجد اور مکتب میں میری جگہ سنبھال سکے اور جو شریعت اور سنت رسول پر عمل کرے. ماسٹر جی نے فوراً اپنے صفا چٹ کلوں پر ہاتھ پھیر کر کہا, کیا یہ آپ کا قطعی فیصلہ ہے؟ میں نے تو یہی فیصلہ کیا ہے, آگے مرضی اللہ کی. ماسٹر جی نے ایک لہجے کے لیے سوچا کہ کیا اسکول سے استعفیٰ دے کر مسجد کا ملا بن جاؤں اور مکتب میں بیٹھ کر بچوں کو قاعدہ بغدادی پڑھایا کروں. ان کے سامنے خود ان کی اپنی عجیب و غریب سی شکل آئی. سر پر پگڑی, چہرے پر داڑھی, ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے میں ڈنڈا, اور سامنے مکتب کے بچے زور زور سے پڑھتے ہوئے, الف دو زبر ان, بے دو زبر بن. اپنی اس حیات قضائی پر انہیں جھوٹ جھوٹ سی آ گئی. نہیں صاحب, مسجد کا ملا بن جانا لاکھ اچھا صحیح میرے لیے ناممکن ہے, اور اب اس عمر میں آ کر میں پہلے خود ملا جی سے شریعت کا کورس کیسے پڑھ سکوں گا؟ ملا جی کو سلام کر کے وہ بڑے دل برداشتہ سے اٹھ گئے. پھر مہ کی کچھ ایسی جھڑی لگی کہ ماسٹر جی کی مدتوں کی سوکھی ترسی آنکھیں یکلک بھر آئیں. اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے کھڑے ہو کر انہوں نے باہر اندھیرے میں نظر ڈالی تو آسمانی بجلی کی کپ کپاتی ہوئی چمک میں انہیں دور تک جھل تھل ایک نظر آئے. کھڑکی کے قریب کرسی کھینچ کر لالٹین کی مدھم روشنی میں وہ دیوان غالب کی ورق گردانی کرنے لگے. وہاں دل بہلانے کا اور کوئی ذریعہ بھی تو نہیں تھا. بتول تو جیسے سن ہو کر رہ گئی. اسے گمان بھی نہیں تھا کہ ملا جی ماسٹر جی جیسے تعلیم یافتہ کو اسے سونپنے سے انکار کر دیں گے. وہ کوٹھڑی میں جا چپکے سے اٹھوانٹی کٹوانٹی لے کر پڑ گئی. ملا جی تو جیسے سمجھ کے بھی انجان بن گئے. کہنے لگے, بیٹی طبیعت خراب ہو تو تمہیں حکیم جی کو دکھلا لائیں. اس پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا. دو چار گھنٹے پڑے پڑے اسے صبر آیا تو آپ ہی پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے تو شروع ہی سے ہی سنا تھا کہ بیٹی کی شادی تو ماں باپ ہی کی پسند سے ہوتی ہے. اللہ میاں مجھے گناہوں سے بچانا, اس نے صدق دل سے دعا مانگی اور دیر تک مصلے پر سجدے میں پڑی روتی رہی. ماسٹر جی کے دل پر کچھ ایسی بنی کہ انہوں نے اپنا تبادلہ وہاں سے 12 میل پرے سلطان پور کے اسکول میں کرا لیا. پھر کئی روتیں آئیں اور بیت گئیں. پھر اچانک ایک روز جیسے گاؤں کی خاموش زندگی میں ایک ہمہ ہمی سی آ گئی, اور اس کا باعث ایک سفید براق داڑھی اور نورانی چہرے والے مولوی صاحب تھے جنہوں نے صرف مکے اور مدینے کی زیارت ہی نہیں کی تھی بلکہ بقول خود ان کے لنکا میں حضرت آدم کے قدم کا نشان اور روس میں حضرت نوح کی کشتی بھی دیکھی تھی. ان کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں میں جلال تھا اور ان کے ہاتھ میں ٹیڑھا میڑھا موٹا سا عصا اور دوسرے میں عقیق یمنی کے دانوں کی تسبیح تھی۔ اپنے سفید شفاف چوغے اور پگڑی میں وہ سچ مچ آسمان سے اتر آنے والا فرشتہ معلوم ہوتے تھے۔ ان کی شکل اور وجاہت اور اندازی گفتگو نے اچانک سارے گاؤں پر جادو سا کر دیا تھا۔ صبح سویرے زمیندار کی چوپال میں جہاں وہ ٹھہرے تھے لوگوں کا ہجوم لگتا تو رات ڈھلے تک ایک میلہ سا لگا رہتا۔ جہاں نئے مولوی صاحب بڑے روب و ادب سے روس اور چین اور ترکستان کے مسلمانوں کا تذکرہ کرتے، اپنی کرامات کا حال سناتے اور گاؤں کے باسیوں کو ہر مرض کے مفت تعویذ گنڈے عطا کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہدیہ لینے سے تعویذ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ان کا شہرا آس پاس کے گاؤں میں بھی پھیل گیا اور دور دور سے معتقدین ان کی زیارت کو آنے لگے۔ اس دوران میں مولوی صاحب کبھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں گئے، بلکہ خود چوپال کے سامنے میدان میں اپنے معتقدین کو نماز پڑھاتے تھے۔ خود گاؤں کا زمیندار ان کے پیچھے جماعت میں نماز پڑھنے لگا۔ پھر جب نئے مولوی صاحب نے محسوس کر لیا کہ ان کا رنگ اتنی اچھی طرح جم چکا ہے کہ لاکھ اتارے نہ اترے، تو ایک روز زمیندار سے گاؤں چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ زمیندار پاؤں میں پڑ گیا۔ کیا کرو گے جا کے مولوی صاحب، یا آپ کو کون سی تکلیف ہے؟ سارا گاؤں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو ہم سے کہیں۔ اسی طرح کب تک رہا جا سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے دیکھا پانسا ٹھیک ہی پڑا ہے۔ کب تک یوں ہی آپ کے چوپال میں پڑا رہوں؟ بال بچوں کو چھوڑے بھی کافی دن گزر گئے، کچھ ان کی خیر خبر تو نہیں ملی؟ پھر دوسرے مقامات پر بھی تبلیغ کا کار خیر انجام دینا ہے۔ نہیں مولوی صاحب، زمیندار نے گڑگڑا کر کہا، آپ دین کی تبلیغ تو یہاں رہ کر بھی کر سکتے ہیں، رہا بال بچوں کا سوال تو انہیں یہاں بلا لیجیے، ہم انہیں انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ بچوں کی تعلیم کے لیے گاؤں میں سرکاری اسکول بھی موجود ہے۔
وہ تو سب ٹھیک ہے، مولوی صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن یوں کب تک چوپال کے سامنے میدان میں لوگوں کو نماز پڑھاتا رہوں گا؟ گاؤں میں مسجد ہوتے یہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اچانک ان کی نگاہوں کے سامنے مسجد کے خوبصورت مینار اور اس سے ملحق ملا جی کا خوبصورت پکا مکان آ گیا۔ آنکھیں بند کر کے وہ زور زور سے تسبیح کے دانوں کو چلانے لگے۔ زمیندار نے ایک لمحے کے لیے سر جھکا کے کچھ سوچا، پھر دفتن اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ نگاہ اٹھا کر اس نے کہا، مولوی صاحب آپ رک تو جائیے، ہم سب انتظام کر لیں گے۔ دوسرے روز سویرے سویرے آس پاس کے گاؤں کے زمیندار چناری کے زمیندار کے ڈیرے پر جمع ہوئے تو تھوڑی دیر بات چیت کے بعد انہوں نے اپنی دانست میں نہایت منصفانہ فیصلہ کر لیا۔ دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد زمیندار نے ملا جی کو اپنے ڈیرے پر بلا کر کہا،
لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ آپ مکتب کو اچھی طرح سنبھال لیں اور امامت کے فرائض نئے مولوی صاحب کے سپرد کر دیے جائیں، یہ مکان بھی ان کے لیے خالی کر دیں۔ آپ جس جگہ کہیں ہم آپ کو ایک اور پختہ مکان بنوا دیں گے۔
ملا جی سن سے رہ گئے۔ ہرچند کے نئے مولوی صاحب کی آمد سے اور گاؤں میں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے ملا جی کو ہر وقت اپنی امامت کا دھڑکا رہنے لگا تھا، پھر بھی انہوں نے سنجیدگی سے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ سوال مسجد کی امامت کے چھن جانے کا نہیں تھا، سوال اس اچھی بھلی آمدنی کے چھن جانے کا بھی نہیں تھا جو انہیں مسجد کی بدولت تھی، سوال تو بس اس عزت کے چھن جانے کا تھا جو انہیں اپنے گاؤں اور آس پاس کی بستیوں میں حاصل تھی۔ زندگی میں پہلی بار ملا جی نے عین دوپہر میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ وقت کے حاکم نے اچانک ان کی پیشانی پر سیاہی کا پچارا پھیر دیا تھا اور ان کے جسم سے توانائی نچوڑ لی تھی۔ سر جھکائے نڈھال نڈھال قدموں سے وہ گھر واپس آئے تو بتول ہاتھ کے نل سے پانی کی بالٹی بھرتے بھرتے گھبرا کے نل کا ہتھا چھوڑ بیٹھی۔ ملا جی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ دوڑ کے ان کے پاس آ گئی۔ ملا جی کا ہلدی کا ایسا زرد چہرہ تو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چارپائی کی پٹی پکڑ کر بیٹھتے بیٹھتے انہوں نے کمزور آواز سے کہا،
کچھ نہیں بیٹھی، میں ٹھیک ہوں۔ तुम फिक्र न करो। बतूल उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उनके पास चारपाई पर बैठ गई। मुल्ला जी ने जब उसे सारा माजरा सुनाया तो जैसे हल्दी का वो जर्द रंग खुद उसके चेहरे में भी उतर आया। अब क्या होगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुल्ला जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। पलंग पर निढाल पड़े पड़े मुल्ला जी ने सोचा, अब ये मस्जिद छूटेगी जहां वो बरसों से अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा करते रहते थे। ये गांव छूटेगा जिसकी धूल पर उनके कदमों के अनगिनत निशान हैं। ये लोग छूटेंगे, ये प्यारे प्यारे सादा लोग जो हमेशा से उन्हें मोहब्बत और खुलूस देते रहे। और मुल्ला जी के पास बैठे बैठे बतूल ने सोचा कि अब गांव की उन शोख पगडंडियों पर सखियों के साथ कौन भागा करेगा। दोपहर को पसीने में शराबोर थक कर आम के बाग में कौन आराम किया करेगा। गांव की शादियों में ढोलक पर गीत गाने के लिए उसकी सखियां किसको तलाश करेंगी। फिर हरचंद गांव वालों ने मुल्ला जी को समझाया, मिन्नतें की, ठोड़ी में हाथ डाले, लेकिन वो गांव में रहने के लिए तैयार नहीं हुए। जहां पगड़ी सर से उतर जाए वो जगह रहने के काबिल नहीं रहती। गम से भर्राई हुई आवाज में उन्होंने कहा, नहीं मेरे भाइयों, मैं सुबह को यहां से चला जाऊंगा। अलबत्ता तुम सबको कभी नहीं भूलूंगा, ये गांव मुझे हमेशा याद रहे। मुल्ला जी की गुलगीर आवाज ने गांव की बहुत सी आंखों को नम तो कर दिया, लेकिन उतरी हुई पगड़ी दोबारा उनके सर पर कोई नहीं रख सका। रात को उन्होंने बतूल से कहा, सुबह हम यहां से सुल्तानपुर चलेंगे, वहां मास्टर नईम अहमद हैं, वो हमारी रिहाइश का कुछ बंदोबस्त कर देंगे, कम अज कम इतने अरसे के लिए कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई मकतब खोल लूं। फिर वो तेरे मंगेतर भी हैं, सोचता हूं कि इस फर्ज से भी सुबकदोश हो जाऊं। एकदम गांव छोड़ने का सारा गम बतूल के दिल से निकल गया। शर्मा के वो मुल्ला जी के पास से उठ गई। बतूल सुबह को जब सोकर उठी तो उसे दिन बड़ा खूबसूरत लगा। दीवार की मंडेर पर बैठा एक कौवा काएं काएं कर रहा था। कमबख्त, तू अब किस मेहमान का संदेशा ले आया, हम तो खुद ही ये घर छोड़ रहे हैं, उसने चिल्लाकर कहा। कौवा फिर से उड़ गया। जल्दी से उठकर उसने नमाज पढ़ी। सामान जो साथ लेना था वो तो रात ही बाहर बैलगाड़ी में लाद दिया गया था। उसने थान पर जाकर भैंसों को प्यार किया, उनको भी पीछे छोड़ना था। जमींदार की बख्शी हुई सारी चीजों के हकदार अब नए मौलवी साहब थे। फिर वो जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करने लगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों बाप बेटी ने नाश्ता करते करते दरवाजे की तरफ देखा। कौन साहब हैं, मुल्ला जी ने आवाज दी। जी मैं हूं नईम अहमद। मुल्ला जी तो दरवाजे की तरफ लपके और बतूल का हाथ जो कपकपाया तो प्याले में से सारी चाय छलक पड़ी। झपाक से कमरे में घुसकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और झुरी में से बाहर झांकने लगी। हाय अल्लाह, ये कौन है, उसने हैरत से कहा। मुल्ला जी के साथ जो आदमी घर में आया था वो मास्टर जी तो हरगिज नहीं हो सकते थे। चेहरे पर काली स्याह दाढ़ी, घुटनों से नीचा कुर्ता, टखनों से ऊंचा शराही पाजामा, पर आवाज हूबहू मास्टर जी की सी थी। वो मुल्ला जी से कह रहे थे, आपसे दूर जाकर मुझे आपकी कमी का शिद्दत से एहसास हुआ, चुनाचे मैंने स्कूल से इस्तीफा दे दिया और तय कर लिया कि सारी उम्र आपके कदमों में गुजार दूंगा। गालिबन अब तो आप मेरी इल्तिजा मान लेंगे। हैरत से बतूल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी समझ में नहीं आया कि वो हंसे या रोए।
अभी आपने एक अफसाना सुना, आवाज थी खालिद हमीद की। इसके साथ ही हमारे अदबी मुजल्ले सदारंग का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत का तालिब हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ असद नजीर।